اللهم صل على محمد وعلى محمد
كده فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، فيما بقية الله في الأرضين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مومن آج، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا یہ بہت ہی یعنی اسٹارٹنگ کہہ لیں اس کو کہ میں کوئی باقاعدہ ذاکرہ نہیں ہوں، میں نے پہلے ہی صدر کو یہ بات آگاہ کر دی تھی، اور بس یہ ایک خاص فاطمہ کی خواہش پر میں نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ کے کتابوں کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے میرا تو کوئی ایسا علم نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں، مگر یہ کہ کتابوں کے ساتھ سب سے بڑا مقصد اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کے ساتھ آگہی پیدا کریں. یعنی مطالعہ جو ہے وہ ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ سننے کے عادی ہیں، اور اب تک جتنا بھی ہمارا علم ہے، میں خود اپنے لیے کہوں گی کہ اب تک جتنا بھی ہمارا علم ہے وہ سب سنا ہوا ہے، یعنی ہم نے خود پڑھ کے حاصل نہیں کیا ہے. جبکہ ہمارے پاس، ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بیش بہا خزانے ہمارے موجود ہیں، ہمارے آئمہ کے اور ہمارے جو علماء جو اتنے گزرے ہیں اور ان کی کوششیں ہیں، اور ان کے بیش بہا خزانے ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہماری، ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم سب ان سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں، مطالعہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی نالج میں اضافہ کریں تاکہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں. کیونکہ ہم لوگ یہ یعنی اب اس وقت جو صورت حال ہے، یہاں پہ مختلف ذاکرین اور علماء کرام آتے ہیں، علماء کرام کو تو خیر خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن جو ذاکرین کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ بیان کر کے چلا جاتا ہے، ممبر کا تقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سے کچھ کہہ سکیں. یعنی مجلس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات کر سکیں ان سے نا. تو لیکن کم از کم اس حد تک تو ہم اپنی حد تک تو کم از کم جان سکیں کہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ سلسلہ صرف اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ یعنی صرف میں نہیں بلکہ آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جتنی بھی کتابیں ہو سکیں، جو بھی آپ لوگ حاصل کر سکیں، وہ مطالعے کے لیے اپنے ضرور جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھیں، اور اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی یعنی ان سے توفیقات حاصل کریں. یہاں پر جو کتاب جو آج میں نے جو انتخاب کیا ہے کتاب کا، یہ آغا شرف الدین مصری علی آبادی کی کتاب ہے. یعنی اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ عزاداری کیوں. اتنے یعنی 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عزاداری برپا ہو رہی ہے، اور اتنے زیادہ اہتمام کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ شیعت کی جو پوری دنیا ہے، اور شیعت کے علاوہ مسلمانوں کو بھی آپ کہہ لیں کہ سب آپ دیکھیں کہ مختلف جو مسلمانوں کے جو وہ ہیں اپنے اپنے انداز سے وہ اس چیز کو مناتے ہیں. تو ہم جو اس چیز کو مناتے ہیں اپنے پردرد دل کے ساتھ، اپنی نمناک آنکھوں کے ساتھ، تو ہمیں یعنی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے. جو یہ مستقل جو ہم ہر سال جو ہے وہ محرم آتا ہے اور ہم عزاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ یعنی اسٹارٹنگ میں اپنے یعنی پہلی مجلس میں میں نے اس کو انتخاب کیا ہے کہ ہم اس بات پر ذرا روشنی ڈالیں کہ عزاداری کیوں ہے. اور اس بات کو بھی مینشن کر رہی ہوں کہ جو بھی کچھ اس میں یعنی جو بھی میں بیان کروں گی اس میں میرا اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب یعنی آغا کی کتاب سے لیا گیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہر سال جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے وہ مسلمانان عالم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ سوال ہر ذہن میں اٹھتا ہے، چاہے وہ اس کا مخالف ہو یا اس کا حامی ہو، دونوں ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آخر کیوں ہے، یعنی کب تک چلے گا، کب تک ہم روتے رہیں گے، کب تک کس لیے یہ جاری ہے سلسلہ. اور انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی فکری سطح کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ سیاہ پرچم اور مجالس سے حزن و غم ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملے ہیں اور ہمیں بہرحال اسے جاری رکھنا ہے, یعنی یہ سینہ بسینہ یعنی جب بھی پشتی جو یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم آسی اور گنہگار ہیں اور اطاعت خداوندی کی وجہ لانے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے, تو اس لیے ہم ان گناہوں کو جو ہمارے گناہ ہیں ہم ان کو ان آنسوؤں سے دھو لیتے ہیں. یہ بات تو آپ نے دیکھا ہوگا مشہورے کے اکثر جو کہتے ہیں حسین نوحوں اور مٹکیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے پڑھا جاتا ہے کہ حسین جو ہے امت کو بخشوانے گئے تھے اور انہوں نے بخشوا دیا. وہ عیسائی نہیں ہے ہم لوگ جو ہے, ہمارا جو طرز فکر ہے وہ کچھ اور ہے. یہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ گئے عیسیٰ اور سولی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے سب کو جو ہے وہ بخشوا دیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام بے شک ایک بے حد یعنی بے انتہا اعلیٰ مقصد کے تحت وہ نکلے تھے اپنے گھر سے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اس راہ میں کیے گئے مالی اخراجات کو گناہوں کا فدیہ بنا لیتے, یعنی ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس راہ میں تو یہ جو ہے فدیہ دے رہے ہیں, یعنی گناہ کر رہے ہیں اور فدیہ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض افراد غلط اور ناجائز ذرائع سے پیسہ کما کر اسے عزاداری میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے باقی اپنا جو مال ہے وہ حلال کر لیا, یعنی جس کسی بھی طریقے سے ہم نے کمایا اور مولا کے نام پہ ہم نے خرچ کر دیا تو گویا وہ حلال ہو گیا. جبکہ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ کاروبار میں برکت ہو جائے, گھر میں برکت ہو جائے, رزق میں وسعت ہو جائے. یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی فکری سطح کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل مقصد اور ہدف جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں آئمہ اطہار کی طرف رجوع کریں, ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, کیونکہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کام جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے وہ خود صحیح بتا سکتا ہے نا کہ یہ کام کس لیے انجام دیا جا رہا ہے. اور خود سیرت کا بھی طرح امتیاز یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے افعال, ہمارے گفتار اور کردار اور ہماری پسند اور رائے کے مطابق ہونے کے بجائے ہماری تمام جو چیزیں وہ آئمہ اطہار کے احکام اور فرامین کے مطابق ہوں. یہ عزاداری جو ہم برپا کرتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے. ہمارے آئمہ اطہار نے ان مجالس سے عزا کو برپا کرنے, نظم اور نثر کے ذریعے ان مجالس سے عزا کو رونق دینے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا, یعنی میں واقعی میں شرمندہ ہوئی جب صدف نے مجھے فون کیا. یعنی میں اپنی ذات کی حد تک کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی, یعنی میرا کوئی بھی اس میں کردار نہیں ہے, لیکن مجھے ان کے اوپر مطلب وہ ہوا کہ یہ اتنی محنت کرتی ہیں ایک مجلس سے عزا کو برپا کرنے کے لیے, کتنا یعنی جاتی ہیں لے کر آتی ہیں لوگوں کو اور یہ اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ اتنی دور حالانکہ یہاں پر ہیں اور لوگ یہاں پر نہیں ہیں, لیکن یہ کتنا اہتمام کرتی ہیں. اور ہمارے لیے یعنی یہ بہت ہی فخر اور مباحات کی بات ہے کہ ہمارے جو سلسلے ہیں وہ کہاں جا کر ملتے ہیں, اور جو ہمارے جو یعنی ایک اتنا بڑا خدا کا کرم اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ عزاداری اور یہ سب جو سلسلے ہمارے نا, خدا نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں اس میں پیدا کیا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ امام کے فرمان ہی کے مطابق اور ان کی ہدایت کے تحت ہی ہم نے اس عزاداری کو اب تک باقی رکھا ہے اور آئندہ بھی ہم باقی رکھیں گے. اس کے بعد بڑے
محمد اللہ صلی اللہ محمد والی محمد.
لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئمہ اطہار نے جو ہمیں جو اتنی تاکید فرمائی ہے تو کیا صرف یہ تاکید ہی کر دی ہے انہوں نے, کیا اس کی کوئی سمتیں پیش نہیں کی ہمارے سامنے اس کے حقائق, یعنی کس طرف اس کا رخ ہونا چاہیے, اس عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کیا انہوں نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا؟ یا پھر کیا انہوں نے صرف ہمیں مصائب اہل بیت بیان کرنے کی اور ان کے غم میں چند آنسو بہا لینے کی تلقین کر دی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کس انداز سے ہو اور اس کا رخ اور سمت اور جہت کیا ہو, اس مسئلے کو ہمارے آئمہ اطہار نے ہرگز نظر انداز نہیں کیا ہے. یہاں پر دو اماموں کی میں کوٹ کرتی ہوں, امام صادق علیہ السلام امام نے فضیل بن یسار سے پوچھا کہ اے فضیل, کیا تم لوگ ہمارے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر مجالس منعقد کرتے ہو اور ان کی مصیبت کا ذکر کرتے ہو؟ فضیل نے جواب دیا, ہاں مولا ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں, ہم ایسی مجالس برپا کرتے ہیں. بس امام نے فرمایا کہ ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں, ہمارے امر کو زندہ کرو, خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اس کے علاوہ امام رضا سے یہ منقول ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو ہماری مصیبت کا ذکر کرے گا اور ہمارے مصائب پر روئے گا وہ روز محشر ہمارے ساتھ ہمارے ہی درجے میں ہوئے. کتنی بڑی بات ہے نا, کتنا بڑا درجہ یہ امام دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا ہماری مصیبت پر, جس کی آنکھیں روئیں گی اس کی آنکھیں قیامت کے دن, کہ جب ہر آنکھ روتی ہوگی اس کی آنکھیں ہرگز نہیں روئیں گی. اور جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے گا جہاں ہمارے امر کا احیا ہوتا ہو تو اس کا دل روزے قیامت زندہ ہوگا، جبکہ اس دن ہر دل جو ہے وہ مردہ ہوں گے۔ یہاں پر ان دو روایات سے واضح ہوتا ہے کہ آئمہ معصومین نے عزرداری کو امر آئمہ کے احیا کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی دونوں اماموں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہمارے امر کا احیا کیا جائے، اور عزرداری کو اس کے برابر قرار دیا ہے کہ ان کے امر کو زندہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ نا دو لفظ ہیں، یعنی امر اور احیا، ہم اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، یعنی انہوں نے لکھا ہے آغا نے کہ امر اور احیا کی جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور آگے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی عزرداری کی سمت اور جہد خدا نخواستہ احیاء ائمہ کی طرف نہ ہو، احیاء امر ائمہ کی طرف نہ ہو، تو ایسی عزرداری کو کم از کم ائمہ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ امر ائمہ ہے کیا جو محتاج ہے احیاء کے لیے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے، وہ کیا امر ہے جس کی مدد یہ عزرداری کر رہی ہے، یعنی یہ عزرداری جو ہے وہ ائمہ کے امر کو زندہ کر رہی ہے، اور امام اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ عزرداری برپا کرنا جو ہے ہماری مدد کے برابر ہے، یعنی ہم جو یہ عزرداری کر رہے ہیں یہ امام کی مدد کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دابل خزائی سے، تم ہمارے مداح اور ناصر و مددگار ہو، امام حسین کی مصیبت پر مرثیہ کہو، اور جہاں تک ہو سکے ہماری مدد اور نصرت میں کوتاہی نہ کرو۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ جو ہے یہ عزرداری آئمہ کے مقصد کے حصول میں ان کی مدد اور نصرت کا سبب ہے۔ اب یہاں پر احیا کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ احیا کا کیا مطلب ہے۔ احیا کا مطلب ہے، یعنی امام کا فرمانا، یہ احیا کا مطلب ہے زندہ کرنا، زندگی بخشنا، یعنی امام کا فرمانا یہ ہے کہ امر کو زندہ کیا جائے۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ امر جس کو زندہ کرنے کے لیے ائمہ تاکید فرما رہے ہیں، یا تو مردہ ہو چکا ہے، یعنی زندہ اسی کو کیا جاتا ہے نا جو چیز مردہ ہو جائے، یا تو وہ امر مردہ ہو چکا ہے، یا انہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ امر کہیں مردہ نہ ہو جائے، اسی لیے اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اس امر کو زندہ کیا جائے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ امر سے کیا مراد ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ امر سے کیا مراد ہے، ہمیں آیات قرآنی، روایات اور فرمودات معصومین سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں انہوں نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں آئمہ معصومین کی اقوال سے، کچھ نہج البلاغہ سے، کچھ قرآن سے، یہ صرف یہ ڈیفینیشن بتانے کے لیے کہ وہ امر جس کو زندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے۔ سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری میں وارد ہے کہ پیغمبر اکرم حج کے موقع پر قبائل عرب کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایک خدا کی طرف آ جاؤ اور نبی کو مان لو۔ اسی سلسلے میں جب حج کے موقع پر قوم بنی عامر بن ساسہ کے پاس گئے اور دعوت اسلام دی، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم اس جوان عرب کا ساتھ دیں گے تو اس کے ذریعے ہم پورے عرب پر حکومت کر سکتے ہیں، یعنی ان کا ساتھ دیں اور جب ہم یہ غالب آ جائیں تو۔ تو اس نے رسول اکرم سے کہا کہ اگر ہم آپ کی اطاعت کریں اور اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں پر غلبہ عطا کرے تو کیا آپ کے بعد امر ہمارے لیے ہوگا۔ اب یہاں پہ امر کی یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ امر کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تاکہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلے کہ امر ہے کیا چیز۔ اس نے کہا کہ جب آپ کو غلبہ مل جائے گا تو کیا امر ہمارے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا حکومت خدا کے لیے، وہ جہاں چاہے اسے قرار دے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امر سے مراد حکومت ہے، حکومت الہی کا قیام ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے ہے، صرف خدا جہاں چاہے وہ اس کو قرار دے گا۔ اس نے جواب میں کہا اگر آپ کے دفاع میں گردنیں ہم اپنی کٹوائیں اور جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو امر دوسروں کے لیے ہو۔ اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں، یعنی باقی جو مثالیں جو میں پیش کر رہی ہوں اس میں یعنی امر کا مطلب واضح کیا گیا ہے کہ امر کیا چیز ہے، یعنی اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت الہیہ سے مراد ہے امر جو ہے۔ مختصراً یہ کہ عرب کے دور جاہلیت میں بھی لوگ امر سے مراد حکومت اور سیادت لیتے تھے، عرف عام میں بھی مسلمانوں کے ہاں امر سے مراد حکومت ہی لیے جاتے رہے ہیں۔ ثقیفہ میں جہاں پہ جب یہ خلافت کا مسئلہ جب درپیش آیا رسول خدا کے بعد ثقیفہ میں جب یہ لوگ سب جا کے بیٹھے ہیں تو ان کی جو گفتگو ہے، انہوں نے بہت ساری، میں نے سب اس میں سے نکال دیا ہے، ان کی جو بہت ساری گفتگو ہے اور جو جملے ہیں سب لوگوں کے، اس میں بار بار امر کے لیے کہ امر ہمیں حاصل ہو جائے، امر ہمیں مل جائے نا، تو یہ یعنی بتا رہے ہیں کہ امر کا مطلب حکومت ہے۔ اور جب امام علی نے مدد کا وعدہ کیا رسول خدا سے دعوت ذوالعشیرہ میں، جب انہوں نے آواز لگائی نا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اس امر کے لیے، تو امام علی نے مدد کا وعدہ کیا اور آپ نے کہا کہ میرا بھائی علی اس امر حکومت میں میرا وصی اور خلیفہ ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ سے کچھ خطبے ہیں اس میں، جس میں سے امام علی نے جو تذکرہ کیا ہے اس میں امر کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، لیکن میں نے یعنی اتنے کیونکہ طولانی ہو رہا تھا تو اس کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ آپ لوگ چاہیں تو نہج البلاغہ سے اس کے متعلقہ حدیث جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب قرآن سے یہاں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت 59 ہے. اس میں بھی یہاں پہ ایمان والوں کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بعد اگر ہم امام حسین کے خطبات اور ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں اور امام کے اہداف اور مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ آپ کے قیام کا مقصد بھی امر خلافت سے تعلق رکھتا تھا. یعنی وہ حکومت جس کی بنیاد ختمی مرتبہ ڈال کر گئے تھے، وہ غاصب اور نا اہل ہاتھوں سے نکل کر چاہتے تھے امام کے اپنے صحیح مرکز کی طرف پلٹ کر آ جائے. چنانچہ امام لشکر حر سے جب خطاب فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس امر یعنی اسلام کی قیادت اور رہبری، اس امر کے لیے ہم اہل بیت محمد ان لوگوں سے زیادہ سزاوار ہیں جو ایسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہرگز ان کے لیے نہیں ہے. یعنی امام واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ وہ حکومت جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان کی نہیں ہے، یہ حکومت الہی ہے. اور جو امت اور وہ لوگ ہیں جو امت پر ظلم اور جور کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کے لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور انہیں بلوایا، کس چیز کے لیے انہیں بلوایا؟ ظاہر ہے کہ امامت کے لیے بلوایا، رہبری کے لیے بلوایا. لیکن ان کی سستی اور بزدلی، بے وفائی اور مکر و فریب کی وجہ سے یہ لوگ، یہ خلافت گو کہ اپنے اصل مرکز اور صحیح ہاتھوں میں نہ پلٹ سکی. لیکن تاریخ میں تاریخ نے ہم کو یہ ثابت کر دیا کہ جانوں کے خوف سے جنہوں کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے ضمیروں کا سودا کرنے والے آج تک امامیروں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو رہے ہیں. اب ہم یہاں پر دیکھیں سلوات پڑھیں محمد
صلی اللہ علیہ.
اب انہوں نے یہاں پر دو چند مثالیں پیش کی ہیں کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس عزاداری کو یعنی اس امر کو زندہ رکھنے کے لیے کہ احیاء کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی ہے اس کی انہوں نے چند مثالیں بیان کی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ آئمہ اطہار کے علوم و فضائل کو نشر کرنا، یعنی انہوں نے فضائل بیان کرنے پر زیادہ انہوں نے تاکید کی اور بیان کیے خود بھی. جس امر کے لیے امام نے قیام فرمایا اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار نے جس طرح اپنی جد و جہد کو جاری رکھا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے ذہن میں رکھیں. اور امام رضا فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم،
یعنی بار بار اماموں کے ذریعے یہ باتیں جو ہیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں. تو امام فرماتے ہیں خدا اس بندے پر رحم فرمائے گا جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے. راوی نے پوچھا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے، تو آپ نے جواب دیا ہمارے علوم کو حاصل کرو. یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، ہمارے علوم کو حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، یقیناً جب لوگ ہمارے کلام کی خوبی کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو وہ ہمارا اتباع کریں گے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم کہیں جمع ہو اور ہمارا ذکر کرو یہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. ہمارے بعد سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ہمارا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے ذکر کی دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مثالیں دی ہیں امام سجاد علیہ السلام کی کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد کس طرح انہوں نے اس طرف متوجہ کیا. ان مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے امام نے دعاؤں اور مناجات کا سہارا لیا اور ان کے کلمات میں ان دعاؤں کے ذریعے ہی لوگوں کو اس نقطے کو انہوں نے پہنچایا ہے لوگوں کے ذہنوں تک کہ دیکھو میرے پدر بزرگوار نے جس مقصد کی یہ قربانی دی ہے اسے فراموش نہ کر دینا. یعنی جو بھی ہماری عزاداری، جو بھی ہم برپا کرتے رہے ہیں اور جو محنتیں اور کوششیں اور دو مہینے تک جتنا بھی جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مقصد کو ہرگز فراموش نہ کریں جس کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. چنانچہ امام فرماتے ہیں اپنی مناجات میں دار الہ یہ مقام، یعنی یہ خطبہ امامت اور نماز جمعہ جو کہ خدا کی طرف سے منتخب نمائندے کے لیے ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ مقام تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا. یعنی دعا رہے ہیں امام، لیکن دعا میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حق کس کا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، یعنی اس کو چھین لیا گیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن دینار، ان سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ ہو یا عید فطر، اس میں آل محمد کا غم اور حزن زیادہ ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. یعنی جب عید ہوتی ہے, عید کے خطبے ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں جو دیکھا جائے تاریخ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید کے خطبے اور جو سب چیزیں جو دی جاتی تھی, نماز جمعہ کے جو امامت ہوتی تھی اور جو خطبات دیے جاتے تھے, وہ ان کی جو حکومت تھی یا تو وہ خود امیر شام جو تھا وہ, اور جو مختلف شہروں میں جو ان کے گورنرز تھے اور جو بھی تھے وہ کیا کرتے تھے. یہ تو وہ امام بتا رہے ہیں کہ جب عید ہوتی ہے تو ہمارا غم اور جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو بتائیں کہ یہ ان کا حق نہیں ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دعائے عرفہ میں امام سجاد علیہ السلام یہ مناجات کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے اہل بیت پر رحم نازل فرما جنہیں تو نے امر اور دین اور شریعت کے لیے منتخب فرمایا ہے, اپنے علم کا خزینہ اور اپنے دین کا محافظ, اور زمین میں اپنا خلیفہ اور جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا ہے. یعنی اپنی دعاؤں کے ذریعے بار بار امام اس طرف متوجہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ آئمہ نے جو کام کیا ہے وہ واقع غدیر کو زندہ رکھنا, یعنی واقع غدیر کو اماموں نے زندہ رکھا ہے. واقع غدیر کو محفوظ رکھنے کے لیے آئمہ اطہار کی جو کوششیں ہیں بہت, یعنی انہوں نے زیادہ اس کے لیے کوششیں کی ہیں. امام علی 35 ہجری میں حجاز سے بصرہ جاتے ہوئے رہبہ کے مقام پر اپنے ہمراہیوں کو جمع کر کے قسم دے کر یہ کہا انہوں نے کہ غدیر میں جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بیان کریں. تو 30 افراد جو تھے ان میں سے انہوں نے اس واقعے کو دہرایا اور اس کی گواہی دی, اور ان میں سے 3 جو تھے انہوں نے یعنی کچھ نہیں کہا اور خاموشی اختیار کی, تصدیق نہیں کی اس واقعے کی. تو امام نے ان پر نفرین کی, ان کے لیے بد دعا کی. یعنی کتنا, یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت اس بات, یعنی اس کی طرف امام توجہ دلا رہے ہیں کہ 25 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو, واقع غدیر کو 37 ہجری میں 25 سال گزر چکے ہیں, لیکن 25 سال کے بعد بھی اس کی تصدیق کروانا اور نہ کرنے والوں پر, جو تصدیق نہ کرے اس کے اوپر بددعا اور نفرین امام کی, ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے. اور امام چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ زندہ رہے کیونکہ اس سے ملت کی آئندہ سعادت اور بدبختی وابی ہے. یا تو سعادت تو شہید ہو جائے گی امت اگر اس کو زندہ رکھے گی, اور نہیں تو بدبخت ہو جائے گی. معاویہ کے دور میں امام نے عرفات میں لوگوں سے حدیث غدیر کی تصدیق کروائی, امام حسین علیہ السلام نے, یعنی عرفات میں لوگوں کو متوجہ کیا اس طرف اور کہا کہ تصدیق کرے اس بات کی غدیر میں کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ آئمہ اطہار 18 ذوالحجہ کو عید غدیر منایا کرتے تھے, اپنے گھروں پر اجتماع منعقد کرتے تھے, لوگوں کو شوق دلاتے تھے کہ لوگ حضرت علی کے فضائل کو بیان کریں اور عبادات کو بجا لائیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس امر کو زندہ, یعنی جو بات ہم امر کی کر رہے ہیں نا, یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں ساری باتیں. کہ یہ سب چیزیں اس لیے واقع غدیر کو زندہ رکھنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ ولایت کا اعلان ہوا تھا نا, اور ولایت کا اعلان جو ہے وہی اصل میں امر ہے, وہی امر ہے. تو اسی کو زندہ رکھنے کے لیے, اور اس کے بعد جو واقعہ کربلا پیش آیا وہ اسی کی ایک کڑی ہے, اسی کے لیے یعنی قیام فرمایا امام حسین علیہ السلام نے. تو آئمہ نے جو ہے ہمیں بار بار کتنی زیادہ ہمیں اس کی تاکید, کتنا زیادہ عزداری کے لیے ہمیں متوجہ کیا, کتنا زیادہ اجر اور ثواب کی طرف ہمیں یعنی توجہ دلائی ہے انہوں نے. اور آئمہ خود بھی روئے ہیں اس عزداری کو برپا کرنے کے لیے, اور دوسروں کو بھی انہوں نے بلایا ہے. اور جناب زینب اپنے خطبے میں فرماتی ہیں, کیا تم نے میرے بھائی کو قتل کر کے پیغمبر کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا؟ کیا تم نے پیغمبر کے خاندان کو گھر سے نکال کر اسیر نہیں کیا؟ یعنی جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام بھی بار بار اس کی طرف توجہ لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں. یعنی روایت جو آپ ملتی ہیں ہمیں, جو ہم سنتے ہیں مجالس میں, کہ قصاب کی دکان سے جب امام کا گزر ہوتا ہے تو امام ان سروں کو دیکھ کر پوچھتے ہیں, جو جانور جو ذبح کیے گئے ہیں ان کے سروں کو دیکھ کر امام کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو پانی پلایا تھا, اس کو ذبح کرنے سے پہلے کیا تم نے پانی پلایا تھا؟ اور پھر کربلا کی طرف رک کر کے زار زار روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قصاب اپنے گوشتن کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں, لیکن ہائے میرے مظلوم پدر بزرگوار کو پیاسا شہید کر دیا گیا. جب کھانا آتا ہے امام کے سامنے تو دیکھ کر گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ہائے میرے مظلوم باپ کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا, اور میں کھانا کھاؤں اور پانی پیوں؟ اے لوگوں, یہ انصاف نہیں ہے. اس کے علاوہ امام حسین کے غم کے لیے تشویق دلائی آئمہ نے, امام کی مصیبت پر رونے اور آنسو بہانے کے بے انتہا اجر و ثواب کو بیان کر کے لوگوں کو اس جان کا سانحے پر مجلسیں برپا کرنے اور گریے کا شوق دلایا ہے. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے, حدیث ہے ان کی, کہ جو بھی کوئی شخص 50 لوگوں کو اگر رلائے, یعنی میں مختصرا بیان کروں کہ لمبی حدیث تھی, یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 50 لوگوں کو رلائے اس کے لیے جنت ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جو 40 کو رلائے اس کے لیے, پھر 30, پھر 20, پھر 10, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک شخص کو بھی رلائے اس کے لیے جنت ہے. یہاں پر یا اور اس کے علاوہ یا خود روئے یا رونے جیسی شکل بنائے اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ اس روایت میں بہت فرق نظر آتا ہے، یعنی ایک طرف تو امام کہتے ہیں کہ 50 لوگوں کو رلانے والا، اور کجا یہ کہ خود روئے اور رونے جیسی شکل بنائے، تو کہتے ہیں کہ بظاہر بڑا فرق نظر آتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت معصوم ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، ان کی بات کے اندر تضاد نہیں ہے، لیکن اس سے یہ مقصد ہے ان کا کہ اس کی وجہ کے لیے ایک شرط بیان کی گئی ہے، یعنی صرف رونا جو ہے وہ رونا برائے رونا نہیں ہے کہ بس ہم روئیں اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں اور اس کے بعد ختم ہو جائیں، یعنی صرف رونا یعنی صرف رونا نہیں ہے، کیا ہے وہ رونا؟ معرفت امام علیہ السلام کے ساتھ رونا. در حقیقت معصوم اپنی اس روایت میں اس شخص کی قدر و منزلت بیان کرنا چاہتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی معرفت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کر کے امام کے مشن سے لوگوں کو متاثر کر سکے، چاہے وہ ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، چاہے وہ خود اپنے آپ کو ہی کیوں نہ کرے. جیسا کہ امام رضا نے ابھی میں نے پڑھ بھی چکی ہوں کہ فرمایا تھا کہ اس دن وہ دل زندہ ہوں گے جو امام پر گریہ کریں، جس دن کے سارے دل مردہ ہوں گے. خدا رحم فرمائے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحم فرمائے گا اس بندے پر جو دوسروں کے ساتھ جمع ہو اور ہمارے امر کے بارے میں گفتگو کرے. جب دو ایسے افراد جمع ہو کر بیٹھتے ہیں تو اس محفل میں تیسری ہستی ایک فرشتے کی ہوتی ہے جو ان کے لیے استغفار کرتا ہے، اور جب دو شخص اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا ذکر کرتے ہیں تو خدا وند عالم ان دو شخصوں کے بارے میں فخر و مباحت کرتا ہے. یہ باتیں بلا وجہ نہیں ہیں. امام کی مصیبت پر ائمہ اطہار نے، جو لوگ مرثیہ کہتے تھے، جو مرثیہ جو شعرا گزرے ہیں، ان کی بہت زیادہ امام نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. قمیت اسدی سے امام رضا فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے اشعار سے تم ہماری تائید یعنی ہمارے امر کی تائید کرتے رہو گے، خدا وند عالم روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہے گا. دابل خزائی سے فرماتے ہیں کہ تم ہی ہمارے ناصر و مددگار ہو، امام حسین علیہ السلام کے حق میں مرثیہ کہو اور ہماری نصرت میں کوتاہی نہ برتو. لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات ذہن میں اپنی رکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے وہ بات، کہ جو بھی ہم مرثیے اور نوحے جو بھی ہم پڑھتے ہیں ان میں اگر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یعنی تحریفات کی طرف لے جاتی ہیں، جو خرافات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، مثال ایک پیش کروں گی. جیسے اکثر مراسیوں میں جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں اس میں ہم سنتے ہیں کہ جناب علی اکبر شہید ہوئے اور جناب زینب جو ہے وہ سرننگے باہر نکل آئیں. کتنے مراسی میں آپ یعنی دیکھتے ہیں، یعنی یہ تصور کر سکتے ہیں ہم اس طرح کہ کیا ہماری بیوی ایسا کیا ہوگا انہوں نے، یعنی ان سے بہت دور ہیں یہ باتیں. وہ ایک یعنی ثانیہ زہرا تھی، وہ جناب زہرا کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی تھی. کس طریقے سے وہ یہ عمل انجام دے سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں اور وہ سر ننگے باہر نکل جائیں، جناب علی اکبر شہید ہوں اور سر ننگے بار بار ہمیں. تو ایسی چیزیں اگر مراسی میں آتی ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے، یعنی ہر انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنا اپنا فرض جہاں تک وہ ادا کر سکتا ہے وہ کرے. اگر کوئی کچھ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بالکل نہ پڑھیں اس طرح سے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو یعنی بتائیں، آپ بہت آرام سے بتائیں کہ ایسا ہماری بیوی سے بہت بعید ہے، یہ ایسی چیزیں ہمارے انجام نہیں یہ نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہمیں، یعنی ایک الگ ٹاپک ہے یعنی اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات اجاگر رکھنی چاہیے کہ ہم مراسی پڑھیں، نوحے پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن کوئی ایسی چیز ہماری زبان سے ادا نہ ہونے پائے جو ان کے مقصد میں نشتر لگا دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ نشتر جو فوج یزید نے لگائے تھے امام حسین کے جسم میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال سے خود امام حسین کے جسم میں وہ نشتر لگائیں. خدا ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے. اس کے علاوہ مختلف ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ رجب کے اعمال میں آپ دیکھیے کوئی یعنی بڑے بڑے جو 13 رجب ہے یا جو بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں، شعبان ہے، 15 شعبان ہے، 3 شعبان ہے، جو بھی ایسے مواقع ہیں، عید ہے، عرفہ ہے اور بقرعید ہے، ان تمام مواقع پر جو ہے وہ امام حسین کی زیارت کی ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں، یعنی ایسے ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے کہ ہم زیارت پڑھ لیں اور ہمیں ثواب مل جائے. ہر شب جمعہ میں یعنی ہر شب جمعہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ جو مخصوص دن ہیں، جو بڑے دن ہیں، ان میں ہمیں بار بار یعنی اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے اور اجر و ثواب اس کا بتایا گیا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی. امام حسین کی زیارت کا ثواب 1 لاکھ حج جو آئمہ کے ہمراہ انجام دیے جائیں اس کے برابر بتایا ہے، اور انسان کی عقل سے بتایا ہے کہ باہر ہے اس کا اندازہ لگانا کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. تو یعنی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یعنی امام کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آئے میں معصومین جو ہمیں اتنا اجر و ثواب بتا رہے ہیں، لیکن جب ہم اس زیارت کے معنی اور مطالب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے اب کیا ہوتا ہے کہ زیارت پڑھنی ہے، بس پڑھنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک پڑھنی ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہے، شروع سے آخر تک پڑھنی ہے، کوئی بھی دعا پڑھنی ہے بس شروع سے آخر تک پڑھنی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کے معنی اور مطالب پر غور کریں. اگر ہم زیارت وارثہ جو ہم زیارت امام حسین جو پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو کلام کر رہے ہیں. السلام علیکم یا واردہ آدمہ صفت، وارثہ آدمہ صفت اللہ، یعنی تمام نبیوں کے باری باری نام ہیں، آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، جناب سب، یعنی سب کے بار بار جناب عیسیٰ ہیں اور جناب ختمی مرتبت ہیں سب سے بڑھ کر. شروع سے لے کر اور آخر تک ہمیں جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے ہم نام لے کر ان کا وارث بلاتے ہیں، یعنی امام کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے وارث ہیں. یعنی اس کے آگے بھی، یعنی یہ بھی ایک انہوں نے پوری، یعنی اس کتاب میں موجود ہے تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ اس میں کیا کیا معنی اور مطالب ہیں. تو ہم مختصر ان یہ کہ اگر ہم ان مطالب پر نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی بات ہے، یعنی یہ امر کو زندہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے، ہمیں بار بار ہمارے ذہنوں میں یعنی دستک دی جا رہی ہے کہ یعنی کون ہے یہ ہستیاں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے ہستیاں، ان کا کیا مقام ہے، ان کو کہاں ہونا چاہیے، خلافت جو ہے وہ ان کا حق ہے اور ان کو حاصل ہونی چاہیے، بار بار ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے. کیونکہ صرف غدیر کو منا لینا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے غدیر آئی، میلاد ہوا، ہم اچھے سے کپڑے پہن کر گئے، اچھے اچھے قصیدے ہم نے پڑھے اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے. یہ غدیر جو ہے یہ ولایت کا قیام ہے، یہ ولایت قائم نہیں ہوئی تو غدیر یعنی اس سے مقصد حاصل نہیں ہوا ہمارا. یعنی امام یقیناً گریہ کرتے ہوں گے غدیر کے بھی، بے شک انہوں نے اس امر کو زندہ رکھا اور ہمیں بتایا کہ اس کی خوشی مناؤ. کیوں خوشی مناؤ؟ یعنی بتایا کہ تاکہ یہ زندہ رہے، لوگوں کو یعنی پتہ چلتا رہے، جو تمام جو مسلمانان عالم ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ غدیر کے دن کیا ہوا تھا. اس لیے یہ ہمیں بتایا گیا کہ خوشی کو مناؤ، ان کو یہ بات پتہ چلے کہ امام علی کو ولایت سونپی تھی رسول خدا نے، لیکن ایسا ہوا تو نہیں نا، ولایت مطلب مقصد تک پہنچی تو نہیں نا، اور وہ مقصد تک پہنچانا ہے ہمیں. واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد اس مقصد کو پہنچانے کے لیے، اور یہ عزاداری جو برپا کی جا رہی ہے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے برپا کی جا رہی ہے. بس مومنات، آج ہم مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج 11 محرم ہے، کل کا دن گزرا ہے، عاشور تمام ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے. تمام سیدانیاں، یعنی جب ہم عاشور کا دن گزرتا ہے اور ہم سب لوگ اپنی اپنی مجالس سے جا کر تھک ہار کر اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، لیکن یہ اصل مصیبت تو اب یہاں سے شروع ہوئی ہے. عاشور تک تو تمام جو لوگ تھے وہ موجود تھے کربلا میں، لیکن اصل مصیبت جبکہ تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں، صرف ایک بیمار امام ہے، بیویوں کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رات کس طرح سے بیویوں نے گزاری ہے ان جلے ہوئے خیموں میں، اور اب کربلا حسین کے بعد اب کربلا زینب شروع، یہ زینب کی کربلا شروع ہو گئی ہے اور جناب زینب کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اور جو آپ سب جانتے ہیں کہ جو دردناک لمحے اہل حرم پر گزرے ہیں ان کو بیان کرنا ناممکن ہے. آج مقتل میں عجب بے سر و ساماں ہے حرم، دل ہے مجروح، کھلے سر ہے، پریشان ہے حرم، قتل شبیر سے بیتاب ہے، گریہ ہے حرم، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرم، ذکر مظلومیے شاہ مدنی کرتے ہیں، کبھی آہے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ فوج یزید نے اہل حرم کو خیموں سے باہر نکال دیا اور ان میں آگ لگا دی، عورتیں سروں پر برہنا خیموں سے نکلی تو ان کو اسیر بنایا. ہاں عزاداروں، یہ ایسی غم انگیز داستان ہے جو پتھر دلوں کو پانی کرتی ہے. کہاں ہے اہل بیت کی حمایت کرنے والے؟ کہاں ہے وہ حسین کے مددگار؟ کہاں ہے عباس اور علی اکبر؟ اور حسین کہاں ہے کہ علی اور فاطمہ کی اولادوں کو ان ظالموں سے نجات دلائیں؟ مومنات، اہل حرم کو ان کی خواہش پر مقتل سے گزارا گیا، جب ان کی نگاہ عزیزوں کے خون آلود پارا پارا لاشوں پر پڑی تو بیتاب ہو گئے، ان کے غم تازہ ہو گئے اور ہر طرف سے نالا اور بکا کی آواز بلند ہونے لگی. یہ اولین مجلس تھی جو مقتل حسین میں لاش حسین پر برپا ہوئی. جناب زینب کے نالوں سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، مدینے کی طرف رخ کرتی ہے میری بیوی اور اپنے نالا سے فریاد کرتی ہے، مگر احساس اور جذبات کے باوجود اپنی پیغام رسانی کو فراموش نہیں کرتی کہ ذمہ داری ہے جناب زینب پر، اور اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کراتی ہیں اور دنیا کو سمجھاتی ہیں کہ ایسا خاندان ہرگز ذلت قبول نہیں کرتا.
حمید بن مسلم راوی ہے کہ جناب زینب گریا کر رہی تھی اور دل حمید سے کہہ رہی تھی، اے محمد، آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور یہ خون آلود پارا پارا آپ کے حسین کی لاش ہے جس کے اعضا بکھر گئے ہیں، آپ کی بیٹیاں عطیہ کر لی گئی ہیں اور میں خدا اور محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا اور جناب حمزہ سے شکایت کروں گی، اے محمد، یہ حسین ہیں جو اس دشت میں پڑے ہیں، جس کی لاش پر ہوا گرد و غبار ڈال رہی ہے، جس کو زنازادوں نے قتل کر دیا ہے، ہائے افسوس، آج ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے جد رسول اللہ نے وفات پائی ہو، اے اصحاب رسول، یہ سب آل رسول ہیں جنہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، ہائے ہائے میرے مسافر کربو بلا حسین، ہائے ہائے میرے غریب میرے مہلکا حسین، ہائے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجر بے داد چل گیا، ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، اللہ 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 اللہ